رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرة الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اسی مسائل کے سلسلے میں مسافرات کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور مجھے خود اس بات کا احساس ہے کہ بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن مجبوری یہ بھی ہے کہ یہ سب واجبات کے مسئلے ہیں، ان کو بیان تو کرنا ہی ہے. صرف یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے میں اتنی زیادہ تفصیلات کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو عادی نہیں ہیں فقہی مسائل کو سننے کے. ابتدائی مسئلے سننا ہی خاصے مشکل ہو جاتے ہیں، جائے کہ اتنی تفصیلات کے ساتھ کہ بعض لوگوں کو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم فلسفے اور منطق کی کسی پی ایچ ڈی کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہی کہی جائے گی، یہ کسی کا جملہ ہے جو میں نے نقل کیا، کہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہی کہی جائے گی. یہ وہ مسائل جو ایران میں یا عراق میں بالکل کے جی کے طالب علموں کو بتائے جاتے ہیں، ابتدائی طالب علموں کو، بلکہ طالب علم بھی نہیں، بالکل عام افراد معاشرے کے جن کا دین سے کوئی قریبی تعلق بھی نہیں ہے، وہ ہمارے انتہائی دیندار اور دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو بھی بہت بلند معیار کے مسئلے محسوس ہونے لگتے ہیں. اس لیے میں یہ یاد دلا دوں کہ یہ جو مسائل کا سلسلہ ہے کہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے محفل حسینی کے درد کی صورت میں شروع ہوا تھا، ماہ رمضان کے فوراً بعد، جو 1976 کا رمضان آیا تھا، اور 8 سال یا 7.5 سال پوری توضیح المسائل ابتدا سے انتہا تک بیان کر دی گئی. جو مسائل توضیح میں ہیں سوائے وقت کے مسئلوں کے، وہ مجھے اب تک یاد ہے، اور بہت سے ایسے مسائل جو توضیح میں نہیں ہیں، مثلاً جہاد کے مسئلے، وہ بھی اس کے اندر شامل کیے گئے. پھر اس کے بعد 7.5 سال کے بعد اب یہ سلسلہ اس کے آگے سے شروع ہو رہا، اس لیے اس میں ہم کو تفصیل میں جانا پڑ رہا ہے تاکہ تکرار نہ ہونے پائے. اب وہ لوگ کہ جو 10 سال یا 11 سال پہلے کے مسائل میں نہیں تھے، ان کے لیے یہ پہلا ہی موقع ہے، ان کو بہت تفصیلی مسائل لگ رہے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نہ صحیح، چھوٹا سا گروہ صحیح ایسا ہے کہ جو مسلسل ہمارے ساتھ ہے 1976 سے، ان کے لیے یہ مسائل اتنے مشکل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والوں کا شوق بھی مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اتنی تفصیل میں چلا جاؤں، ورنہ مسائل کے سلسلے کراچی میں جو اس وقت تقریباً 15 سے 20 دوسرے درس کر رہے ہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ توضیح کے معیار پر بھی گفتگو کی جائے، لیکن سننے والا مجمع اتنا بے چین ہو جاتا کہ میں اب تک ہر جگہ ناکام رہا ہوں، اور صرف وہ موٹے موٹے مسائل جو بچوں کی دینیات میں لکھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی. اور اس درس کا اعلان بھی اسی عنوان سے ہے، مسائل کے علاوہ اگر کسی کو کچھ گفتگو سننا ہے تو اسی کھارا در میں ایک اور درس ہوا کرتا، یہاں آنے والے ذہنی طور پہ تیار ہو کے آتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ناواقفیت میں یا کبھی کسی خاص موضوع کی کشش سے آ جاتے ہیں. یہ جو میری اس وقت کی 2-4 منٹ کی گفتگو ہے، یہ اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ تفصیلات سے تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا. خیر، ہم مظاہرات کے مسئلے پہ پھر آتے ہیں، اور ترتیب فیصلے کے مطابق اب صرف 2 اہم چیزیں باقی رہ گئی ہیں، جس کے بعد یہ پورا کا پورا چیپٹر مکمل ہو جائے گا. ایک مسئلہ ہے استحالے کا مسئلہ، اور ایک مسئلہ ہے غیبت مسلم کا مسئلہ. باقی تو تقریباً جتنے بھی مظاہر ہیں، بلکہ تقریباً کیا جتنے بھی مظاہر ہیں، وہ سب کے سب بیان کر دیے گئے. گیارہویں مطہر کا تذکرہ ہو رہا تھا. مطہر یعنی وہ چیزیں جو خود بھی پاک ہیں اور اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دوسرے نجیس چیز کو پاک کر دیں. ان میں سے گیارہویں چیز تھی تزکیہ یا جانور کا ذبح کرنا. یہ تزکیہ یا جانور کا ذبح کرنا آخری مسئلہ تھا گزشتہ جمعے کی تقریر کا مسائل کے حصے میں, جس سے دو نجاستیں پاک ہو جاتی ہیں. نمبر ایک خون, جانور کے جسم میں موجود خون وہ پاک ہو جاتا ہے تزکیے کے بعد, اور نمبر دو جانور کی کھاد. تو جانور کو ذبح کرنے سے یہ دو چیزیں پاک ہو جاتی ہیں, بلکہ دوسری چیز کو ہم کھال نہ کہیں. نمبر ایک جانور کا خون اور نمبر دو جانور کے جسم کے تمام اجزاء جس میں کھال, گوشت, چربی وغیرہ سب چیزیں آ گئیں, یہ پاک ہو جاتی ہیں. البتہ ایک فرق ہے دونوں میں, تو یہ کہ جانور کے ذبح ہونے سے اس کا خون پاک ہوگا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ جانور حلال گوشت جانور ہو. حرام گوشت اگر جانور ہے, حرام جانور ہے, اس کو اگر ذبح کریں گے تو اس کا خون پاک نہیں ہوگا. اس کی مزید بھی تفصیلات ہیں, وہ پچھلی دفعہ بیان ہو گئی, اور اس سے پہلے بھی جب نجاسات کا مسئلہ رہا تھا دو سال پہلے تب بھی ان کو بیان کیا گیا ہے. اور دوسری چیز جس کا بیان گزشتہ جمعے کو نامکمل رہ گیا تھا کیونکہ وقت پورا ہو چکا تھا, اس کو مکمل کرنا, کہ جب جانور کو ذبح کرے شرعی اور اسلامی طریقے سے تو اس کے جسم کے تمام اجزاء بھی پاک ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے علماء میں ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا پڑے گی. پرانے مراجعے کا اور اخباری علماء کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جس طرح خون کا مسئلہ فقط حلال جانوروں سے ہے, حرام جانوروں میں نہیں, تو خون پاک ہوگا فقط حلال جانور کا, اسی طرح جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کی کھال اور جانور کے گوشت اور جانور کی چربی بھی حلال ہوتی ہے فقط ان جانوروں میں کہ جو حلال ہیں. حلال اور پاک ہوتی جو ہمارے معاشرے میں عام رائج ہے کہ بکری ہے, مرغی ہے, گائے ہے, اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پاک بھی ہوتا ہے اور اس کی کھال بھی پاک ہوتی ہے. جو حرام جانور ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جس طرح حرام جانور کو مثلاً خرگوش ہے یا بلی ہے یا جوہا ہے یا لومڑی ہے یا گیدڑ ہے, اس قسم کے جو حرام جانور ہیں ان کو اگر ہم ذبح کریں تو جس طرح ان کا خون نجس رہے گا, بکرے کا خون پاک ہوگا ان کا نجس رہے گا, کسی طرح ان کا گوشت اور ان کی کھال بھی نجس رہے گی. یہ ہمارے پاس پرانے علماء کا فتویٰ تھا, بلکہ اکثر پرانے علماء کا یہی فتویٰ تھا. موجودہ مراجع یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں, جانور کو اگر ذبح کر دیں تو صرف دو جانور دنیا میں ایسے ہیں, ایک کتا اور ایک سور, کہ ذبح ہونے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. چاہے اسے ذبح کرے تب بھی وہ اتنا ہی نجیس رہے گا جتنا آپ بغیر ذبح کے اسے مار دیں, جھٹکا کر دیں یا بغیر اسلامی شرائط کا خیال رکھے ہوئے اسے آپ ہلاک کر دیں. کتے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں برابر. سور کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں حالتوں میں اس کی نجاست برابر ہے. مگر کتے اور سور کو چھوڑ باقی دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو اگر آپ ذبح کریں اسلامی طریقے سے تو ٹھیک ہے, وہ اگر حرام گوشت ہے تو ان کا گوشت تو حرام رہے گا, خرگوش کا گوشت حلال نہیں ہوگا, لومڑی کا گوشت حلال نہیں ہوگا. مگر ذبح سے ان کو ایک فائدہ ملے گا کہ ان کی کھال پاک ہو جائے گی اور ان کا گوشت اور چربی پاک ہو جائیں گے, حلال نہیں ہوں گے پاک ہوں گے. اب اگر اس چربی تیل یا اس کے تیل جسم کے ایکسٹرنل یوز کے لیے استعمال کیا جائے تو ہم کیونکہ پاک ہے وہ تیل, اس لیے ہم بھی پاک رہیں گے اور اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کتے یا سور کے تیل کو یا چربی کو تیل بنا کر اگر باہر کے استعمال کے پینے کے لیے نہیں ایکسٹرنل یوز کے لیے بھی لے کے آئے تو بہرحال وہ غلط ہے اور گناہ حرام ہی. تو یہ ہمارے موجودہ مراجے کہتے ہیں, پرانے مراجے کہتے تھے کہ نہیں, باقی تمام جانور بھی جو جس کا گوشت حرام ہے اس کا جسم بھی نجس, چاہے آپ اس کو اسلامی طریقے سے پاک کریں یا پاک نہ کریں. ایک تو یہ مسئلہ آ گیا جس کو پچھلی دفعہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیل میں جا کے بیان نہ کر سکا. اچھا, اب آپ ایک بات مجھے بار بار دہرانا پڑتی, اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں معاذ اللہ اس میں غرور کا پہلو تو شامل نہیں ہو رہا, اگر اس لیے دہرانا پڑتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ اکسانے نہ پائیں، بور نہ ہونے پائیں۔ اس کے بعد ایسے مسئلے ہیں کہ آپ اپنے ماحول کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن کیونکہ مسائل کی جو میری گفتگو، کم سے کم مسائل یہ فقط پاکستان کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جہاں تک میری معلومات جتنی یہاں اس کو جتنا سنا جاتا ہے اس سے زیادہ یہ غیر اسلامی ممالک میں اس لیے سنے جاتے ہیں مسائل کہ وہاں لوگوں کے پاس کتابیں نہیں اور کیسے ان کے لیے بہت آسان، تو وہاں تو یہ مسئلہ روزانہ چلتے پھرتے پیش آتا کہ وہاں کے صابن، وہاں کے ٹوتھ پیسٹ، وہاں کے کھانے پینے کی چیزیں، وہاں کے تیل، وہاں کا منجر، ہر چیز میں یہ چیزیں شامل ہیں، اس لیے ان کو اس مسئلے کی بہت ضرورت پیش آتی۔ ہمارا تو بہت آرام اور اطمینان کا مسئلہ ہے کہ اسلامی ملک میں ہے، یہاں کی ہر چیز پاک، یہاں کی ہر چیز جائز، یہاں کا ہر مسئلہ صحیح۔ اس لیے تھوڑی سی قربانی آپ کو دینا پڑے گی کہ کبھی کبھار مسئلے آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے تو ہوں گے، عمل کے موقع پر آپ کو اتنی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جیسے یہ مسئلہ بھی آپ کے تو خیر ہمارے موجودہ مراجع کا یہ فتوا کہ جانور میں کتا اور سوا ایک ایسا جانور کہ جسے آپ اسلامی طریقے سے ذبح کریں گے، ہندوؤں کے طریقے سے مارے یا عیسائیوں کے طریقے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی جتنے بھی جانور حرام جانور ان کے اندر یہ فرق ضرور پڑے گا کہ اگر آپ یوں ہی مار دیں تو وہ حرام تو تھا ہی نظر بھی ہو گیا، اور اسلامی طریقے سے ذبح کریں تو کم سے کم اس کی کھال اور اس کا گوشت اور اس کی چربی اور اس کا تیل وغیرہ پاک ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد آپ اس کو ہر اس کام میں استعمال کر سکتے ہیں جس میں طہارت ضروری ہے، سوائے نماز کے، کیونکہ نماز میں طہارت بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حرام جانور کا کوئی بال تک آپ کے ساتھ نہ ہو، چاہے وہ پاک بال ہو مگر نہیں ہونا چاہیے، اور طواف میں اور احرام کے کپڑے۔ یہ مسئلہ جو میں نے بعد سے بتایا یہ پچھلے جمعے کو آ گیا تھا، اس لیے اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو اب آئیے ایک آخری مسئلہ، یہ آخری مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور جب بھی انسان کسی مجتہد کی تخلیق کرے یا خدا نہ خواستہ اس کو تخلیق بدلنا پڑے پرانے مجتہد کے انتقال کی وجہ سے، تو یہ مسئلہ پیش آ جاتا۔ اب ہماری فقہ میں اس موقع پر ایک مسئلہ بڑا اہم بن جاتا، کتے اور سور کے علاوہ ہر حرام جانور کو ذبح کرنے سے وہ پاک ہو جاتا، حلال نہیں ہوتا پاک ہو جاتا۔ جب میں ضمن یہ بات بھی بتا دوں کہ ذبح کرنے میں ہتھیار کے ذریعے شکار کیا گیا، یعنی ذبح کریں تب بھی پاک ہے، اور اگر ذبح نہ کریں، جیسے عام طور پر لومڑیوں میں جو شکار ہوتا، لومڑی کی کھال تو بہت قیمتی کھال ہے دنیا، تو یہ ذبح کوئی نہیں کرتا بلکہ اسے ہتھیار سے شکار کیا جاتا۔ تو جو ذبح کرنے کا فائدہ ہے وہی ہتھیار سے شکار کرنے میں بھی فائدہ ہے، اگر وہ شکار کی ساری شرائط پوری اتر رہی ہے، یہ ضمن بات آ گئی۔ ہاں کتے کے ذریعے جو شکار ہوتا ہے، شکار کی دو قسم ہے، ہتھیار کے ذریعے ہوگا تیر ہے، بندوق ہے، رائفل ہے، یا کتے کے ذریعے ہوگا۔ کتے کے ذریعے اگر شکار کریں کسی جانور کو، پھر اس صورت میں اس کی کھال وغیرہ پاک نہیں ہوگی، اس میں اشکال ہے، موجودہ مراجع کا بھی اور سب کا اشکال ہے، اس لیے مسئلہ اپنی جگہ حرام بھی مانا جائے گا۔ ہاں ہتھیار کے ذریعے اگر شکار کریں تو پاک ہونے میں وہی فائدہ ملے گا جو ذبح کرنے سے فائدہ ملتا۔ بعض پرانے مجتہدین نے اس سے بھی مسئلے کو الگ الگ کیا کہ ہتھیار کے شکار میں نجیس ہے، ذبح کرنے میں پاک۔ موجودہ مراجع کا مسئلہ آپ نے سن لیا۔ اب آئیے ایک آخری مسئلے پر جس کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب تک تو بات ہو رہی تھی غیر مسلم ملک میں رہنے والے، لیکن اب ہے اپنے ملک کا مسئلہ۔ مسلمانوں کے ملک میں ہم رہتے ہیں تو سوائے ایران کے باقی جتنے ممالک میں ہم رہیں گے وہاں پہ ہم کو ایک کاسموپولیٹین معاشرہ کہہ لیجیے، یا یہ کہیے کہ ملٹی فقہ معاشرہ ملے گا، یعنی ایک معاشرے میں کئی فقے جمع ہو جائیں گے۔ جیسے ہم جس معاشرے میں جہاں ہم لوگ بھی ہیں اپنی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، عربی حضرات بھی ہیں، اہل حدیث حضرات بھی، اور اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو ہم بلی حضرات ملیں گے، ایسٹ میں انڈونیشیا کی طرف جائیں گے تو شافعی لوگ ملیں گے، اور نیز ویسٹ میں لیبیا وغیرہ کی طرف جائیں گے تو مالکی لوگ ملیں گے۔ تو مسلمان ملکوں میں بھی ہم جا کے رہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ ہماری فقہ چلے گی، دوسروں کی فقہ بھی ہوگی اور اس پر عمل کرنے والے اکثریت میں ہوں گے۔ بعض اوقات اس میں مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس کی میں ایک مثال اپنے موضوع سے ہٹ کے دے دوں، دوسری مثال اپنے موضوع سے دوں۔ مثلاً مسلمان کے ہاتھ کی ہر چیز پاک بھی ہے، حلال بھی، لیکن مچھلی میں یہ مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کو پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ جن مسلمانوں سے ہم حلال چیز لے کے کھا رہے ہیں وہ بغیر چھلکے کی مچھلی کو بھی حلال مانتے ہیں، ان کے ہوٹلوں میں، ان کے کھیلوں پر، ان کی دعوتوں میں، ان کی شادیوں میں، ٹھیک ہے مچھلی آئی، اب اگر بکری آئے یا چکن آئے یا گائے کا گوشت آئے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس میں تو سارے مسلمان ایک ہی چیز کے قائل ہیں جانوروں. لیکن جس چیز کے بارے میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ معلوم ہے کہ اس میں دوسرے ہم سے مختلف ہیں، پھر بھی کیا یہ قانون چلے گا کہ مسلمان کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے حرام ہونے کا؟ تو جی ہاں، اس صورت میں بھی یہ اصول چلے گا، ہر جگہ نہیں. اس مثلاً مچھلی کے مسئلے کیا ہمیں معلوم بھی ہے کہ وہ بغیر چھلکے کی مچھلی کو بھی حلال سمجھتے ہیں، تو جب وہ مچھلی بتا کے ہمیں دے گا تو اس نے تو کوئی فرق نہیں رکھا ہوگا کہ میں ان کو چھلکے والی دوں یا بغیر چھلکے کی. وہ تو اپنے مذہب کے اصول پر عمل کرتے ہوئے جو حلال مچھلی ہے وہ ہم کو دے دے گا. ہمارے یہ جائز ہے جب تک کہ ہم کو یقین نہ ہو. ہاں اگر خاص پتا چل گیا کہ یہ بغیر چھلکے کی مچھلی ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ حالت شک میں وہ بالکل جائز ہے. بلکہ مچھلی کیوں، یہ مسئلہ بکری اور چکن وغیرہ میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہم کو یہ معلوم کہ بعض مسلمان مجتہدین ایسے گزرے ہیں جو جانور کے ذبح کے وقت قبلہ رخ کرنے کے قائل نہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کیا جائے. ہاں حرام بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں. اب جو بکری ذبح ہو کر غیر شیعہ قصائی کے ہاتھ سے آئی، ہمیں کیا معلوم کہ اس نے اس کو قبلہ رخ کیا ہے یا نہیں کیا، دونوں چانسز اس کی استعمال میں جب یہ واجب ہی نہیں، یہ زیادہ امکان ہے کہ اس نے قبلہ رخ نہیں کیا ہوگا. اگر یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی عادت میں ایک چیز شامل ہے کہ وہ قبلہ رخ کر دیتے ہیں جانور کو، اپنے اتفاق کی وجہ سے اتفاق ان کو سہولت دے دیتی، اس صورت میں بھی یہی قانون چلے گا کہ ہم کو تحفظ نہیں کرنا ہے بلکہ ہم اس کو پاک سمجھیں گے. آج ہم یہ حلال سمجھیں گے اس بکرے کے کچھ کو. آئیے اب مسئلہ ہمارے موضوع پر آ جائے. ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ نجاست کا مسئلہ، جانور کی کھال کا. جانور کی کھال کتے اور سور کو چھوڑ اس وقت پاک ہوگی جب اس جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن بعض مسلمان خصوصاً فقہائے حنفی فقہ کے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ جانور کی بات دو جانوروں کی کھال دو طریقے سے پاک ہو سکتی. ہمارے علماء تو کہتے ہیں موجودہ مراکز کہ ایک ہی طریقہ ہے جانور کو اسلامی طریقے سے تصفیہ کرو، وہ تو ٹھیک. لیکن فقہائے حنفی کے نزدیک جانور کی کھال ذبح سے بھی پاک ہو سکتی ہے اور بغیر ذبح کے ایک اور طریقے سے بھی. کہ اگر کوئی نجس حرام جانور مر گئے، حرام طریقے سے مر گیا، خود بخود مر گیا، بیماری سے مر گئے، اس کی کھال کو سباغت کے ذریعے پاک لیا جا سکتا، جسے غالباً اردو میں رنگائی کہتے ہیں، چمڑے کی رنگائی کرنا. یہ خاص پروسیجر ہے جو چمڑے کے اوپر خاص پروسیس کیا جاتا تو رنگائی غالباً رنگائی کہا جاتا ہے. عربی میں اس کا نام ہے سباغت. وہ خاص طریقے سے کھال کو دبا کر اور اس کے بعد پھر اس کے کچھ کیمیکل ڈال کر یا اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی. یہ فقہائے حنفی کا مسئلہ. ہمارے پاس بہت ہی پرانے علماء اس بات کے قائل گزرے کہ یا تو جانور کو دبا کرے تب اس کی کھال پاک، یا اگر دبا نہ ہو سکتا جانور مر گیا خود بخود تو اب مردار تو ہو گیا لیکن اس کا گوشت تو خیر نہیں، اس کا تیل تو نہیں، اس کی چربی تو نہیں، کھال پاک ہو سکتی ہے دباغت یعنی چمڑے کی رنگائی کے ذریعے. یہ ہمارے بہت پرانے علماء کا ایک فتویٰ. لیکن گزشتہ 400-500 سال سے ایسا کوئی مرجع میری معلومات کے مطابق نہیں گزرا آدرسے کے فرضی. البتہ فقہائے حنفی میں وہی مسئلہ چلا رہا جو ہمارے قدیم علماء کا ہے کہ جانور کو دباغت کے ذریعے اس کی کھال کو پاک کیا جا سکتا. اب ہمارے پاس اسلامی مسئلے میں یا حنفی معاشرے میں جو کھال آ رہی، ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے جانور سفا کر کے یہ کھال ہم کو دی ہے یا یہ کہ اپنی فقہ کے مطابق تو انہوں نے غلط کام نہیں کیا؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہوں یا ہم سے کوئی دشمنی، بس اپنی فقہ کے مطابق وہ رنگائی کر کے وہ کھال پاک ہو گئی ہم کو لا کے دے دی جبکہ جانور کو دبا نہیں کیا گیا. اگر یہ ہم کو معلوم بھی مگر پھر بھی بڑی مسئلہ کہ مسلمان نے مسلمان معاشرے میں جو کھالیں مل رہی کھال خود ملے یا اس سے بنی ہوئی چیزیں ملے، بیلٹ ہے، جوتے ہیں، جیکٹ ہے، موزے ہیں، دستانے ہیں، پرس ہیں، سوٹ کیس ہیں، تو سب بالکل پاک سمجھے جائیں گے. اگرچہ ہم کو پتا بھی ہے کہ وہ جو پاکیزگی کے اس طریقے کو نہیں مانتے جو ہمارا طریقہ، پھر بھی مسلمان کے ہاتھ سے ہے تو ہم اس کو پاک سمجھیں جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ کھال مردار جانور کی تھی اور اپنے طریقے سے انہوں نے پاک کر کے ہم کو دے دی، اور یہ 100% یقین ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسئلہ اس لیے میں بیچ میں لے کے آ گیا کہ آپ کو یہ سوفی وغیرہ میں نہیں ملے گا، اور اس ایک مسئلے سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ درمیان میں بکرے کے گوشت کا مسئلہ آ گیا, مچھلی کا مسئلہ آ گیا. خیر, گیارہویں چیز جانور کو ذبح کرنا جو اس کے دو نجس اعضا کو پاک کر دیتا. اس کے بعد آئیے بارہویں چیز پر. یہ بارہویں چیز جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ بھی خاصا اہم ہے, لیکن ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا باہر کے ملکوں میں رہنے والوں کے لیے اہم. اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ بارہواں مستحرات میں سے نمبر بارہ, ایک نمبر تیرہ بچے گا جو آئندہ آ جائے گا. نمبر بارہ یہ ہے استحالہ کا مطلب ہے, استحالہ کی تعریف میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے. تین تعریفیں اس کی ہمارے فقہا نے بتائی ہیں, ایک علامہ دلی نے, ایک شدید اول نے, لیکن وہ تعریف جو موجودہ مراجع بیان کرتے ہیں اس کا تفصیل. استحالہ کا مطلب ہے کسی چیز حقیقت کا بدل جانا اس کی شکل و صورت کے ساتھ. جس انداز کی وہ شکل و صورت کی وہ چیز ہوتی اس کی شکل و صورت بھی چینج ہو جائے اور اس کی حقیقت بھی بدل جائے. لوگ یہ کہیں کہ یہ تو وہ چیز نہیں رہی, یہ ایک نئی چیز بن گئی. اس کا دار و مدار ہے عرف پر اور معاشرے پر. معاشرے پر اس کا دار و مدار کہ کوئی چیز اس طرح سے بدلے کہ اس کی شکل و صورت بھی بدل جائے اور اس کی حقیقت بھی بدل جائے. جو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, اس کی ذات, اس کی فطرت, وہ بھی بدل جائے, اس کا نام ہے استحالہ. اور فقہ میں نجاسات کے مسئلے میں اس کی تعریف کی آئے گی کہ کوئی نجس چیز اس طرح سے بدل جائے کہ اس کی صورت نوعیہ بھی چینج ہو جائے اور اس کی حقیقت بھی بدل جائے. اچھا, یہ کیسے پتا چلے کہ اس کی حقیقت بدلی یا نہیں بدلی؟ یہ معیار ہے معاشرے پر. معاشرہ کہہ دے تو مان لیا جائے گا. جیسے اس کی جو مثال, ایک مثال میں ابھی دیتا ہوں, پھر کچھ مسئلے ہیں, پھر ایک ساتھ بہت ساری مثالیں ایک ہی ترتیب کے ساتھ آئیں گی. جیسے کتا نمک کی کان میں گرے, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نمک کی کان کی یہ خصوصیت کہ جو بھی نمک کی کان میں گرتا, ہر کے در کان نمک رف نمک شدھ, جو بھی نمک کی کان میں گرتا ہے وہ نمک بچ جاتا ہے. جو چیز بھی نمک کی کان میں گرتی ہے وہ نمک بچ جاتی ہے, چاہے وہ حلال چیز ہو یا حرام چیز ہو, پاک ہو یا نجس ہو, انسان ہو یا جانور ہو, بے جان چیز ہو یا جاندار چیز ہو. یہ کانے نمک, نمک کی کان کی خصوصیت بہار کی ضرور ہو رف خوش ہو, جو اس میں جاتا ہے وہی بن جاتا ہے. اب اگر ایک کتا نمک کی کان میں گر کے مر گیا تو کچھ عرصے اس میں پڑے رہنے کے بعد وہ پورا نمک بن جائے گا. اس طرح واقع جو کان کا نمک آتا ہے پتھر کی اور کھیلوں کی شکل, اس طرح سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور باقاعدہ وہی اس کا جسم, کھال, اس کا گوشت, اس کی چربی, اس کے اجزائے جسے نمک سے چینج ہو جائیں گے. اب یہ جو نمک بن گیا کتے سے, یہ پاک ہو گیا, جبکہ پہلے کتنا سخت نجس تھا یہ کہ جو چیز ہر نجس کو پاک کر دیتی ہے وہ بھی کتے کو پاک نہیں کر سکتی. اتنا سخت نجاست تھی اس کتے میں, اتنی سخت نجاست تھی, مگر استحالہ ہو گیا. اسے ہم فقہ میں کیا کہیں گے کہ یہ کتا نمک بن گیا اور پاک ہو گیا, یعنی یہ نمک آپ کھا بھی سکتے ہیں اور اگر گیلے ہاتھ میں لے لیں تو آپ کا ہاتھ بھی پاک رہے گا. مگر کیسے؟ نہ تو آپ نے پانی ڈالا ہے, نہ آپ نے اس کو سورج کے نیچے رکھا. جو بھی پاک کرنے کے طریقے, سب سے پہلا طریقہ تو پانی. یہ کیسے پاک ہو گیا؟ یہ ہے استحالے کا سوال. استحالہ ایک نجس چیز کا دوسری نجس چیز میں تبدیل ہو جانا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بالکل الگ الگ چیز ہے. یہ وہی چیز نہیں ہے, یہ تو بالکل الگ الگ چیز ہے, نئی چیز بن گئی, اس کی تو حقیقت بدل کے رہے مگر دار و مدار عوام پر. اور اگر ایسا ہو کہ ایک چیز بدل کر دوسری چیز بنی, مگر عوام کی نگاہ میں کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا, یہ تو بس میک اپ کر کے آ گیا, فیس بدل کے آ گیا, تو وہی پرانی چیز. اگر یہ کہا جائے, مثلاً تو مثال علماء دیتے ہیں کہ دودھ سے پنیر بنا لیے, اب نجس دودھ تھا اس سے ہم نے پنیر بنائی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنا اس کا رواج نہیں ہے, شہری معاشرے, مگر دیہاتی معاشرے میں یا شہر میں بھی جن لوگوں کے گھر میں جانور وغیرہ پلے ہوئے اور وہ دودھ سے پنیر بناتے ہیں, ان کو معلوم کہ چیز وہی ہے, بس یہ کسی پیکنگ بدل گئی, شکل و صورت بدل گئی, ورنہ دودھ اور پنیر میں کوئی فرق نہیں. جو دودھ ہے وہی پنیر, زیادہ فرق اس کے اندر نہیں. ہو سکتا ہے غذائی اعتبار سے کوئی فرق ہو, اس لیے کہ جس مجمع میں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں تو مجھے بڑی احتیاط کرنا پڑتی, میں مسئلہ چکھا تو بتاتا ہوں, لیکن بھارت ان کے اعتراض تو اپنی جگہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کیلوریز کے اعتبار سے, ہو سکتا ہے اس کے استعمال کے اعتبار سے کوئی فرق ہو, لیکن عرف کے اعتبار, معاشرے کے اعتبار سے کہیں گے ایک ہی چیز, فقط اس کی شکل بدل گئی. جس کو پاک نہیں مانا جائے گا دودھ نجس تھا اب پنیر بھی نجس رہے گی، یہ پاک نہیں ہو سکے. لیکن غصہ نجس تھا نمک بن گیا، یقیناً زمین اور آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے اندر. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ خالی یہ نمک لے جا کے رکھیے تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ غصے سے بنا ہوا نمک، اتنا فرق ہو گیا دونوں چیزوں کے اندر. اس لیے غصہ نمک بن کے پاک اس سے آلے کی وجہ سے، اور دودھ نجس دودھ پنیر بن کے بھی نجس رہے گا کیونکہ صرف شکل بدلی ہے چیز وہی. اچھا اب فزکس پڑھنے والے بعض اوقات اس میں ایک سوال کرتے، اس کا کوئی آپ ایک نام بتائیے کہ کیا فزیکل چینج کہیں گے اسے یا کیمیکل چینج کہیں گے. مگر اسلام نے اس کو فزیکل چینج کا پائے گا نہ کیمیکل کا. بعض ایسی چیز فزیکل چینج تو لازمی، لیکن بعض ایسی چیز ہے کہ کیمیکل چینج ہو گئی پھر بھی کہا گیا کہ استحالہ نہیں ہو یہ نجس کی نجس، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ کیمیکل چینج ہو گئی تو کہا یہ استحالہ ہے یہ پاک ہو گئی. یہ سوال کسی نے پوچھا تھا جو مجھے اپنے سامنے نظر بھی آ رہے ہیں، اس لیے میں اس ڈیٹیل میں چلا گیا. تو اس میں کوئی فزکس والا مسئلہ نہیں چلے گا کہ کیمیکل چینج ہے تو پاک ہو گیا، کیمیکل چینج نہیں ہے تو نجس ہے. اس کا معیار ہم اور آپ ہیں، ہمارا معاشرہ، کہ ایک نجس چیز ہمارے سامنے بدل کر دوسری پاک چیز بنی، دوسری چیز بنی. ایک نجس چیز بدل کے نئی چیز بنی. اگر ہم کہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں تو اب یہ یہی نجس چیز بغیر پانی ڈالے میں پاک ہو جاتی ہے. اب اس کی کچھ مثالیں سن لیجیے جو علماء بیان کیا کرتے. ایک مثال تو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ غصہ نمک کی کان میں گر کے نمک بن گیا، ایک نئی چیز آ گئی ہمارے سامنے، اس سے حلال. اب یہ نمک پاک پاک بھی ہے اور حلال بھی. اسی طرح نجس پیخانہ، پیخانہ نجاسات میں سے ہے مگر اس کی دو قسمیں، حلال جانور کا پیخانہ پاک ہے اور حرام جانور کا نجیس ہے، انسان کا پیخانہ بھی نجیس ہے. لیکن یہ پیخانہ اگر مٹی میں مل کے مٹی بن جائے، زمین میں یا ویرانے میں جہاں بھی مٹی میں پڑا رہے گا، تو کچھ عرصے کے بعد یہ تبدیل ہو کے خود مٹی بن جائے گا. اب اگر سے ہم کو معلوم ہو کہ یہ جو مٹی ہمارے سامنے ہے یہ اسی پیمانے سے بنی ہوئی ہے، مگر پھر بھی یہ مٹی بالکل پاک ہے اور اتنی پاک ہے کہ آپ اسی پہ تیمم بھی کر سکتے ہیں، آپ کا تیمم بالکل صحیح رہے گا، اسی پہ آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حالت بدل گئی، اب بغیر پانی ڈالے ہوئے اس سے آلے کی وجہ سے یہ چیز پاک ہو گئی. اچھا اسی طریقے سے یہی انسانی پیمانہ، اس میں یہ جب نجاستیں ہوتی خصوصاً پیمانہ اور سڑتا ہوا جانور، مردار جانور، وہ کچھ عرصے سڑنے کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ جو کیڑے پیدا ہوئے اسی پیمانے سے، یہ جو کیڑے پیدا ہوئے سڑتے ہوئے کتے سے، کتے کی لاش پڑی ہے یا بجلی کی لاش پڑی، اس سڑتے ہوئے جانور سے جو کیڑے پیدا ہوں، اب یہ کیڑے بھی بالکل پاک، وہاں سے اڑ کر یا وہاں سے چل کے ہمارے کپڑوں پہ آ کے بیٹھ جائیں یا مسجد میں داخل ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. اگر یہ پیدا نجاست سے ہوئے پیمانے سے، مطلب مردار سے، مگر جو ایک نئی چیز پیدا ہوئی، کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ یہ وہی پیمانہ، ایک نئی چیز بن گئی ہے، اس لیے بغیر پانی ڈالے میں یہ کیڑا خود کا خود پاک ہے. اسی طریقے سے انسانی پیمانے کو اگر کوئی جانور کھا لے، یا انسانی پیمانہ نہیں دوسرے نجس جانوروں کا پیمانہ کوئی جانور کھانا شروع کر دے اور یہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے، تو اب اس کے بعد مجھے مسئلہ انسانی پیمانے کا گزرا ہے استبرا والا اس کو چھوڑ دو. یہی پیمانہ مثلاً کتے کا یا سور کا جو پیمانہ ہے اس کو بکری کھاتی، اب کسی سے اس کا جسم بنا ہے مگر اس کے باوجود اس بکری کا پیمانہ پاک رہے گا، اس کا گوشت پاک رہے گا، اس کا لواب پاک رہے گا، اس کا دودھ پاک رہے گا، اس کا پسینہ پاک رہے گا. یہ نجس پیمانہ جب کسی حلال جانور میں جا کے اس کے جسم کا حصہ بن گیا تو حلال جانور بالکل پاک، یا جیسے کھیتوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے اسی لیے بالکل پاک. یا اگر یہی انسانی یا کوئی نجس پیمانہ پودوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں، درختوں میں چلا جائے، اس کا حصہ بن جائے تو یہ بالکل پاک. ہمیں پتا بھی کہ یہ سیب یا یہ کھلا پھل انسانی پیمانے کی مدد سے پیدا ہوا مگر وہ بالکل پاک ہو، حلال ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں. یہ ساری مثالیں ہیں اس کے حالت کہ نجاست، اس کا ترین نجاست، شکل بدل کے پھول بن گئے، پھل بن گئے، بکری کا دودھ بن گئی، بکری کا پسینہ بن گئی، یہ بالکل پاک ہے، 100% پاک ہے. اس کو کبھی پانی وانی ڈال کے پاک کرنا یا اس سے بچنا اس کی ضرورت نہیں. یہ تو استحالے کی مثالیں، بھی مثالیں اور بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کیونکہ پورا ہوا جا رہا اس لیے میں اب کچھ مثالیں وہ پیش کر دوں کہ جہاں تبدیلی ہوئی ہے مگر اسلام نے اس کو تبدیلی نہیں مانا. زندہ میں یہ بات کروں کہ جو میرا موضوع تھا اس سے آج میں 5 منٹ کم گفتگو کروں گا، اس سے مسائل 5 منٹ زیادہ ہوں. بعض لوگوں نے جو فقط تقریر کو جمع کر کے مکمل میسج بنانا چاہتے ہیں، ان کو جب پتا چلا کہ 6 تقریریں ہوں گی تو کہا کہ 6 تقریریں 1.5 گھنٹے کی دو میسج بنیں گے، تو اگر آپ 25-25 منٹ کی تقریر کریں تو بالکل ہمارے بہت مسئلہ ہو جائے گا، نہ دو میسج بن پائیں گے نہ 3. اس لیے آج تقریر میں 25 منٹ کی کروں گا تاکہ 2-2-3-3 منٹ جو 5 تقریروں میں زیادہ ہوئے ہیں وہ اس میں کور ہو جائے، اور جو 1.5 گھنٹے کے دو میسج بنانا چاہتے ہیں لوگ ان کے لیے آسانی ہو جائے. اس لیے 5 منٹ مجھے زیادہ لینا، ورنہ مسائل تو میں یہاں پر بھی روک سکتا تھا جیسے اب تک روکے. اب ایک بات آخری مثال اس کے سامنے، اگلی دفعہ یہ مسئلہ اور تفصیل کے ساتھ آئے گا مگر کلیئر ہو جائے مسئلہ. اس لیے یہ مثالیں آپ نے 4-5 مثالیں دیکھی کہ ایک نجاست دوسری چیز بن گئی، لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی سیب کہاں اور پیمانہ کہاں اس سے بالکل پاس. اس کے مقابلے میں وہ چیزیں بھی آپ سن لیجیے کہ نجیس چیز کی شکل اور صورت بدلی پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ نجیس. کیوں؟ اس لیے پنیر بھی نجیس ہو گئے، اس میں نجاست نہیں گری مگر وہی نجاست جو دودھ سے چلی آ رہی ہے پنیر میں بھی ہے. کیا مثلاً نجیس گندم، اس نجیس گندم کو آپ نے پیس کے آٹا بنایا یہ آٹا بھی نجیس رہے، اسی نجیس آٹے سے آپ نے روٹی بنائی روٹی بھی نجیس رہے. اب گندم کہاں روٹی کہاں، مگر غور کریں تو حقیقت ایک ہی فقط شکل و صورت اس کی بدل رہی ہے. اس اعتبار سے اسلام کہتا ہے کہ گندم نجیس ہے اس سے بننے والی روٹی بھی نجیس، لیکن پیخانہ نجیس ہے اس سے بننے والی مٹی بالکل پاک ہوگی. دودھ نجیس ہے تو اس سے بننے والا پنیر بھی نجیس ہو گیا کیونکہ خالی شکل و صورت بدلی ہے، اس کی حقیقت نہیں بدلی. اسی طریقے سے اگر لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیں تو پاک ہو گئی، لکڑی نجیس تھی راکھ پاک ہوگی، لیکن لکڑی کو جلا کر کوئلہ کرے راکھ نہ کرے تو اب یہ کوئلہ نجیس رہے گا. اس لیے کہ لکڑی کوئلہ بنی اس وقت شکل بدلی حقیقت نہیں بدلی، اور اگر مزید اس کو جلا کے راکھ بنا دیا تو ایک نئی چیز بن گئی یہ پاک ہو. لکڑی سے کوئلہ بنتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا نجس رہتا ہے، نجس لکڑی کا کوئلہ نجس، لیکن نجس لکڑی کی راکھ جو ہے وہ بالکل پاک. ہاں ایک بڑی اختلافی بحث آتی ہے کہ اگر ہم آگ پہ کسی چیز کو پکائیں تو اس پہ کیا مسئلہ. یہ بڑا اختلافی مسئلہ آتا ہے جس کی تفصیل میں آئندہ بتاؤں گا کہ مثلاً مٹی ہے نجس مٹی، اس کو اگر ہم پکا کر اس سے اینٹیں بنا لیں، جو بھٹے کے اندر بھٹی کے اندر باقاعدہ اینٹ کو پکا کے مٹی کو پکا کے اینٹیں بنائی جاتی، کیا جو مٹکا اور مٹی کا لوٹا لوٹا جس مٹی سے بنا ہوتا ہے اس کو پکایا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں تو ٹھیکری کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے لیے واضح ہو نہ ہو، ٹھیکری ایک لفظ مٹی کو پکائیں اس کے بعد جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے آگ جس سے سرائی بنتی ہے اور گھڑے بنتے ہیں اور لوٹا بنتا، ہاں مٹی سے تو نہیں بنے گے اس میں پانی ڈالیں گے پھر بہ جائے گا، یہ خاص پروسیس ہوتا. اسی طرح اینٹیں جو بنائی جاتی ہیں اس مٹی کو آگ پہ پکانا پڑتا. اب اس سے بڑا اختلاف ہے، یہ مسئلہ میں خصوصاً اس لیے بتا رہا ہوں کہ استحالہ سن کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فرق کیا ہوا کہ لکڑی سے کوئلہ بنا تو نجیس رہا اور اگر رات بن گئی تو پاک ہوگی. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ ویسے ہے مشکل، آپ اس سے اندازہ کر کہ آگاہ نہیں لکھتے ہیں کہ مٹی کو پتا کر اگر اس سے اینٹیں بنا لی گئی تو احتیاط واجب ہے کہ اس کو نجیس بن گئی نجیس ہی رہے. آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی ضرورت نہیں ہے تو وہی نجیس، ساری شکل بدلی ہے حقیقت تو وہی مٹی. لیکن دو مرضی کے جملے آپ نے سنے، ایک مرضی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یعنی فیصلہ نہیں کرتا، دوسرا مرضی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو وہی بالکل نجیس، اس لیے کہ مٹی کو پکانے سے ٹھیکی بنانے سے لوٹا بنانے سے کہاں پاک ہو. اور اسی جملے کے اوپر آگاہ مرضی وہ بھی ہمارے ایک بہت بڑے مرضی ہیں، وہ تیسرا جملہ لکھتے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے لوگوں نے طے کیا کہ مٹی کو پکانے سے اگر اینٹ بنائیں گے تو حالت نہیں بدل، یقیناً حالت بدل گئی اور یہ بالکل پاک ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ یہاں پہ اور لکھ دیا کہ یہی وجہ کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مٹی پہ تیمم کر سکتے ہیں تو پکی بھی ٹھیکری پہ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ مٹی مٹی نہیں رہی، مٹی پہ سجدہ کر سکتے ہیں پکی بھی ٹھیکری پہ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ حالت بدل گئی. ان کا جملہ ہے کہ لئے کا شیری کاش کو یہاں پہ مجھے بتا دے کہ ان دونوں کا فرق کیا. ایک طرف تیمم اور سجدے میں لکھا جا رہا کہ حالت بدل گئی اسی لیے جو مٹی پہ تیمم اور سجدہ جائز ہے ٹھیکری پہ جائز نہیں، اور نجاست میں لکھا جا رہا ہے کہ حالت نہیں بدلی اس لیے اگر مٹی نجیس ہے تو ٹھیکری بھی نجیس. اچھا دیکھیے یہ جملے میں نے کہے یہی 2 منٹ کی گفتگو نکال. اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو مناظر کا مذاق اڑانا چاہ رہا اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہو کہ دیکھیے ہمارے فقہ کے مجتہدین کس طرح لڑتے ہیں, وہ اس کو کسی اپنے مقصد میں استعمال کر سکتا. اور یہی جملے میں جس سینس میں کہہ رہا ہوں وہ یہ استحالے کا مسئلہ بہت ہی کلیئر اور بہت ہی آسان بھی نہیں ہے. ہمارے مراجے میں بھی اتنا اختلاف ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک مرضی یقینی نہ کہہ رہا ہے کہ استحالہ نہیں ہو, ایک یقینی کہہ رہا ہے کہ ہو گئے, تیسرا مرضی ابھی نہیں ادھر کی بات کہہ سکتا ہے یا تیسرے نوکر کی بات. یہ مسئلہ خصوصاً سمجھنا بڑا مشکل ہے, اس لیے میں اس سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں. آج جو بات ہو گئی آئندہ بھی اس سے زیادہ بات کہی جائے گی. اس کے ساتھ میری گفتگو ختم ہوئی. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. واقعہ مکہ کے انتشافات بعض صاحبان ایمان کی خواہش پر اس موضوع کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج اس سلسلے کی 5ویں گفتگو ہے. یہ اعلان تو پہلے ہو چکا ہے کہ اصل میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ فلسفہ حج کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے عوام کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک بھی ختم ہو. لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ فی الحال ہی یہ موضوع اتنا لمبا ہو گیا, 6 تقریریں اس پر ہو جائیں گی, 1.5 مہینہ اس پہ نکل گیا, اس لیے اصل جو اس واقعے کے پیچھے فلسفہ آخر جلوس کی ضرورت کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں ایک مقفے کے بعد تبھی بیان کیا جائے گا. ابھی فی الحال ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مکے میں کیا ہوا, تو جلوس اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط اسلام کے اعتبار سے اس سے پتہ نظر, اسلام کا کیا مسئلہ ہے اس سے پتہ نظر. اس جو جلوس کا واقعہ تھا اس کے اندر یہ کہنا کہ ریاستی ایرانیوں کی طرف سے تھی, یہ کتنا بڑا بہتان اور تہمت ہے. مجھے اردو کے شعر پسند یاد نہیں ہوتے ہیں, کچھ شعر و شاعری کا مزاج بھی نہیں ہے میرا. اگرچہ میں کہنا چاہوں تو کہوں کہ قرآن نے یہ رسول کے بارے میں بھی کہا کہ اے رسول تم شعر نہیں کہتے ہو, یہ تمہاری شان کے مطابق بھی نہیں, لیکن بہرحال حدیث کی شان کے مطابق ہے چاہے مجھ جیسا طالب علم کیوں نہ ہو. لیکن ایک مصرع ہے اردو میں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بقیت کے دن ہم نے عجیب حساب دیکھا کہ جو آدمی سبا کرتا ہے وہی الٹا سبا بھی لے کے چلا جاتا. اب یہ مسئلہ اپنی جگہ کچھ بھی ہو لیکن واقعہ مکہ کے انکشافات بتا رہے ہیں کہ میں نہیں یہی بات ہو رہی کہ جس نے صریحاً منصوبہ بندی کے ساتھ اس واقعے کو بنایا اور جن کی پلاننگ کی بنیاد اس پہ تھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا, یعنی ایرانی حضرات اگر اپنی گردنیں بھی پیش کر دیں کہ نہیں ہم نہ تو جلوس نکالنا چاہتے ہیں نہ کسی نظم سے نعرہ لگانا چاہتے ہیں, پھر بھی ہم کو چھری چلانا ہے اور خود ہی کوئی بہانہ بنانا, جن کی ابتدا سے یہ پلاننگ اور یہ تھنکنگ تھی, اگر آپ ان انتخابات کو دیں تھوڑا آپ کو استعمال بھی ہو جائے گا اندازہ بھی ہو جائے گا. تو یہ واقعہ تو ہر صورت میں پیش آ کے رہتا, اس کی وجہ بھی میں نے پچھلی تقریر میں بتا دی ہے, اس کو دہرانا میرا مقصد نہیں. بہرحال اصل واقعہ جو بیان ہو رہا تھا وہ یہ ٹھیک ہے, جلوس جس کا نام تھا مصیرت و برات من المشرکین, مشرکین جہاں سے برات کے اعلان کا جلوس سورہ توبہ کی روشنی میں 2:30 بجے اجتماع کا وقت معاہدہ حرم سے ٹھیک 3 کلومیٹر کے فاصلے پر, تقریباً آپ 2 میل سمجھ لیجیے. وہاں پہ نمائندہ امام خمینی کا مرکز تھا اور وہ سارا علاقہ مکے کا یہ علاقہ ایرانی حاجیوں کی ہمیشہ سے رہائش بنتا. آج سے تقریباً 10 سال پہلے سعودی حکومت کے قانون کے تحت حرم کے قریب جتنے مکانات ہیں ان کے مالکوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنے مکانات ایرانی حاجیوں کو نہیں دے سکتے. تقریباً 10 سال پہلے یہ پابندی لگائی گئی جس کے نتیجے میں 3 میل تک حرم سے 2 سے 3 میل تک تمام دنیا کے حاجی رہتے ہیں سوائے ایرانیوں کے. اس کے بعد ایرانیوں کے علاقے اور محلے شروع ہوتے ہیں, ان میں سب سے قریب ترین محلہ معاہدہ ہے حرم سے, کیونکہ یہ جلوس فقط ایرانیوں کا نہیں تھا. میں لفظ ایرانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں, ورنہ یہ ایرانیوں کا جلوس پتا نہیں, کیونکہ یہ جلوس سب کا تھا اس لیے وہ محلہ منتخب کیا گیا کہ جہاں پر ہر ایک کے لیے پہنچنا آسان, ایرانی حضرات بھی اپنے گھروں سے چل کے آئے تو ان کے لیے بھی بہت فاصلہ نہ ہو اور دوسرے جو چل کے آئے ان کے لیے بھی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس جلوس کو حرم تک نہیں لے جانا, اس سے پہلے اختتام کو پہنچانا, چنانچہ حرم سے دور کا مقام منتخب کیا گیا تاکہ 1 میل چلنے کے بعد بھی حرم سے خاصا دور رہے. 2:30 بجے جلوس شروع ہونے سے پہلے 2:30 بجے سفاری کا اعلان تھا, لیکن مقررین کی تعداد بڑھ گئی, ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس موقع ہم محنت اسلامی کا ثبوت دیتے ہوئے تقریر کریں. چنانچہ مختلف دنیا کے مختلف علاقوں کی مذہبی تنظیموں نے, جن میں زیادہ تر غیر شیعہ تنظیمیں تھیں, ان کے نمائندوں نے تقاریر کی, جس کے نتیجے میں 4:30 بجے جس جلوس کو حرکت میں آنا تھا اسے چلتے چلتے 5 یا 5:15 بج گئے. 7:45 بجے کے قریب مکے میں اندھیرا چھا جاتا, 1.5 گھنٹے کا راستہ طے کرنا. یہ ایک بات میں دوبارہ یاد دلا دوں جو پچھلی تقریر میں نے کہی تھی, کہ کیونکہ اس جلوس غیر ایرانی حضرات کی خواہش یہ تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تقاریر سے استفادہ کریں, اس لیے جب تقریریں شروع ہوئی تو وہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. ان کو آگے بڑھنے کا موقع دو وجوہات سے مل گئی. ایک تو یہ وجہ کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تقریریں سنیں, اور دوسری وجہ جو میں نے ابھی بتائی, یہ جو میں نے ابھی کہا کہ مکانات ایرانیوں کے دور ہیں اور غیر ایرانیوں کے قریب, یہ بھی ایک فیکٹر بنا کہ ایرانی حضرات جہاں سے یہ جلوس چل رہا, جہاں سے 6-6 میل اور 7-7 میل کے فاصلے پہ رہا کرتے, خصوصاً حرم کے چاروں طرف سے ایرانیوں کے مکانات ہوتے اور سارے مکانات 3 میل کے بعد شروع ہوں گے, اس لیے جس طرح یہ جلوس تھا وہ عابدہ کا مقام. اب وہ ایرانی حضرات جو شارۂ منصور سے آ رہے ہیں یا شارۂ صدیق, یہ مکے کے دو محلوں کا نام, تو ان کو ڈبل فاصلہ طے کرنا پڑ رہا تھا, کیونکہ بیچ میں اگر آپ خانہ کعبہ کو تصور کریں, ایک طرف یہ مقام معاویدہ ہے جہاں سے جلوس چلے, تو ایرانی حضرات ادھر بھی رہتے ہیں اور حرم کے دوسری طرف کے 3 میل کے فاصلے پہ رہتے ہیں, تو ان کا مطلب یہ کہ پہلے وہاں سے حرم آئے پھر حرم سے جلوس کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت تقریریں اختتام کو پہنچ رہی تھیں اس وقت تک ایرانی حضرات آ رہے تھے, خصوصاً جو حرم کے دوسری طرف رہنے والے وہ پہنچ رہے تھے, جس کے نتیجے میں زیادہ تر ایرانی حضرات کی تقریر کے اختتامی مرحلے ایرانی حضرات مجمع کے آخر میں تھے. جب جلوس شروع ہوا ایک حکم آ گیا, یعنی جو طریقہ تھا کہ اب سب لوگ اپنا رخ پھیر لیں تاکہ جلوس آگے بھی جانے چلے, نتیجہ یہ ہوا کہ اگلی صفوں زیادہ تر وہی ایرانی حضرات تھے جو مکے کے دور دراز کے محلوں سے آنے کی وجہ سے آخر میں ہوئے, پھر یہ لوگ ضعیف بھی تھے, جوان جلدی پہنچ گئے تھے, بوڑھے آدمی ضعیف آدمی آہستہ آہستہ آ رہے تھے, اور اس لیے یہ بے انتہا تھک بھی گئے تھے, اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے یہ لوگ آئے تھے. یہ سارے عوامی یا فیکٹر آپ کے ذہن میں رہے کہ جلوس کے اب جب یہ رخ بدلا اس مجمع, تو جلوس کے شروع میں کون لوگ ہو گئے؟ جلوس کے شروع میں وہ لوگ ہو گئے جو عمر کے اعتبار سے بھی انتہائی ضعیف ہیں اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی 6 میل کا فاصلہ طے کر کے آ چکے ہیں, اس لیے بہت زیادہ تھک چکے. ویسے ہی اتنی تھکن ہے کہ جوان انسان بھی ہو تو تھک جائے, پھر کہاں بڑھاپے کے اندر, اور پھر یہ کیونکہ دور دور سے ایرانی ہی آئے تھے, اس لیے یہ سب کے ساتھ ایرانی تھے. جب جلوس چلا تو کیونکہ ایرانیوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا, جو اصل میں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا, مگر کیونکہ مکے ذرائع ابلاغ نے اسلام کو ایرانیوں کے ذریعے ظاہر کیا, اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں, ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ دین کی خاطر قربانی دینے والے کو جو خالص اللہ قربانی دیتا مگر اسے عزت اور احترام زیادہ دیا کرتے, جس کے لیے قرآن نے بھی کہا کہ ہمارے لیے کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں زیادہ اجر ملتا, اس لیے ہر جلوس کے آغاز جب جلوس چلتا ہے تو اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں. یہ نقشہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پورا واقعہ آپ کی سمجھ میں آئے, جو بھی جلوس چلتا ہے تو مکے کا جلوس بھی جب چلا تو اس کے دو حصے کر دیے گئے. اب کیونکہ آپ نے اپنے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ سڑکیں ڈبل ہوتی, ایک جانے کی سڑک ایک آنے کی سڑک, تو جلوس کے دو حصے کرنے میں اور آسانی ہو جاتی, ایک حصے میں مرد ہوتے ہیں ایک حصے میں خواتین ہوتی, کیونکہ اسلام کے اعتبار چند مخصوص شعبوں کے علاوہ باقی ہر جگہ عورت اور مرد مساوی, عالم نہیں بن سکتی عورت کی, شمام نہیں بن سکتی مردوں کے لیے, وہ ایک الگ مسئلہ. اسی لیے جلوس کا یہ طریقہ نہیں, کیا ایران میں کہیں بھی یہ طریقہ نہیں کہ مرد آگے آگے اور عورتیں پیچھے, نہیں دونوں بالکل برابر برابر چلیں گے, مساوی چلیں گے, لیکن حجاب کا حکم بھی اپنی جگہ, حکم حجاب بھی ہے اور حکم مساوات بھی ہے, چند چیزوں ہر ایک میں نہیں. اس لیے ایرانی حضرات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جلوس چلتا ہے اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں, دونوں حصے بالکل برابر برابر چلتے ہیں, ایک طرف مرد حضرات ہوتے ہیں ایک طرف خواتین ہوتی ہیں, اور درمیان کے اندر کرسی لگائی جاتی ہے جو خواتین کے حصے کو مردانہ حصے سے الگ کرتی ہے. اب یہ جلوس چلا اس حالت. دوسری بات جو خاص طریقہ ہے جلوسوں, وہ یہ کہ اگلی صفوں میں ان کو رکھا جاتا ہے کہ جنہوں نے دین کی خاطر اسلام کی خاطر قربانی دی, چنانچہ مردوں کے حصے میں سب سے آگے وہ نوجوان تھے جو انقلاب سے لے کر آج تک دین کے خاطر قربانی دیتے آ رہے تھے اور اس کے نتیجے اپنے آزائے جسمانی سے محروم تھے. کسی کے ہاتھ نہیں ہیں, کسی کے پاؤں نہیں ہیں, کوئی آنکھوں سے نابینا ہے. ان بموں کے دھماکوں کے نتیجے میں جو ایران کے اندر ہوتے رہے اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ایران کی سرحدوں پہ لڑی جا رہی, یہ بڑی تعداد تقریباً 500 کے قریب پیش کر کے مجاہدین تھے. اور ان مجاہدین کے بالکل پیچھے وہ ایرانی تھے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, جو تھکے ہوئے بھی تھے, جو ضعیف بھی تھے, اور کیونکہ وہ لوگ دور رہتے ہیں اس لیے وہ ایرانی بھی تھے. خواتین کے حصے میں بھی بے عین ہی یہی صورت حال تھی. سب سے آگے کی سب تقریروں کے اختتام تک پہنچی تھی, جلوس کا رخ پھرنے سے وہی ضعیف خواتین آگے ہو گئی. اور یہ جلوس اپنی جگہ سے آج تک برسم تقریباً 5 بجے کے قریب, اب یہ رکھے آدمی ذہن میں رہے کہ 5 بجے کے قریب یہ جلوس چلے. اس طرح امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ اسے گلف یا قریب میں آنے کا ایسا موقع دے کہ دنیا کو دکھانے کے, جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اسپیس سیونگ, کہ اس کا چہرہ بھی محفوظ رہے اور اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے. کہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ یہ کہے کہ ہم اپنی خواہش سے نہیں آئے بلکہ یہاں والوں نے ہم کو بلایا. اسی طرح سعودیوں کی یہ خواہش تھی کہ اس جلوس کو اس انداز سے درہم برہم کیا جائے. اور بہت ان کے جو امریکہ کا جملہ جو میں نے خود بی بی سی کے ٹیلی ویژن سے سنا کہ وی شیل ٹیچ ایران ا لیسن, ہم ایران کو ایک سبق دکھائیں گے, جو اس وائن بردر نے کہا کہ جس کا نام و نشان بھی اب ختم ہو گیا. اسی انداز سے سعودیوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا, البتہ خود ان کی فوج اور ان کے سپاہی ان میں اختلاف ہو گئے. ایک ایسا بھی گروہ تھا کہ جس نے مکے کی حرمت کی وجہ سے ایران کی موقف نہیں, مکے کی حرمت کی وجہ سے انکار کر دیا اس موقع پر کسی قسم کا ایکشن لینے سے. یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آخری تفصیل میں آئے گی, جو چھٹی تفصیل ہوگی. اور پھر وہ لوگ تیار بھی تھے, اتنے ڈرے ہوئے تھے, اتنے خوفزدہ تھے کہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کسی قسم کا ایکشن لینے کی. اور سعودی حکومت کی پالیسی بھی یہ تھی کہ اس جلوس میں کوئی اس قسم کا ہنگامہ کرایا جائے کہ ہمیں ایک بہانہ ہاتھ آ جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا بلکہ ہم مجبور ہو گئے تھے مداخلت کرنے پر. اس کے لیے انہوں نے پہلی کوشش کی تھی کہ کچھ ایرانیوں کو اتنا اشتعال دلایا جائے کہ ان کی جانب سے کوئی اقدام ہو جائے, مگر یہ تو ناممکن ہے. ایران کے اندر ڈسپلن اتنا زیادہ کہ خود عین اس ہنگامے کے دوران بھی جس کو جہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا وہیں پہ قدم جما کے کھڑا ہو گیا, چاہے یقینی موت اس کے سامنے تھی. وہ تفصیل نہیں جاننا کہ آج کے آخر میں یہ اس کے بعد میں آئے تو یہ تو سازش ناکام ہوگی. پھر اس کا تیسرا منصوبہ بنایا گیا کہ وہی جو امریکہ کی پلاننگ آنا ہے اس کو قریب میں, لیکن اس طرح سے کہ یہ لوگ کہیں یہاں کے رہنے والے سعودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سادہ لباس میں ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا جائے جو اس جلوس پر حملہ کرے, اور ایسا حملہ کرے کہ مجبوراً کے لوگ دفاع کریں, اور جب یہ دفاع کریں تو پھر ہمیں موقع مل جائے یہ بہانہ بنانے کا کہ ہم مصالحت کے لیے بیچ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. یہ سعودی پولیس کا ایک منصوبہ اور اسی پر بے حیائی نہیں عمل کیا گیا. اب اس میں کن کن لوگوں کو استعمال کیا گیا, کیونکہ منصوبہ یہ بنانا کہ ہم یہ کہیں کہ خود حاجیوں نے گھبرا کے اور پریشان ہو کے اس جلوس پہ حملہ کیا کہ مکے کا احترام یہ لوگ ختم کر رہے ہیں. اس کے لیے لازم کہ فقط سعودی ہی حملہ نہ کرے, کچھ ایسے لوگ بھی حملہ کریں کہ جن کی قومیت یا نیشنلٹی کے طور ایک طرف یہ منصوبہ, دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ پوری کوشش یہ کی جا رہی کہ اگر پھر بھی ایرانی اشتعال میں نہ آئے تو ان کو غصہ دلانے کا انتظام کیا جائے. اس لیے چھوٹی سی مثال میں نے پچھلی تقریب میں بیان کی کہ وہ نعرہ لگاؤ کہ اگر انسان اس موقع پر عقل سے کام نہ لے تو سمجھے گا کہ یہ نعرہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا, چنانچہ اس نعرے کو اور پروموٹ کیا جائے یا اس نعرے کو اور بڑھایا جائے. مگر ایرانی قیادت کا انتہائی تدبر, اگرچہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ پیش آنے والا, اس کے باوجود یہ تدبر تھا کہ 1.5 لاکھ کے مسئلے کا کنٹرول مکمل اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا زمانہ مجھ پر بھی گزرا جب میں نے یہ دیکھا کہ عوام کی قیادت کرنا کتنا مشکل ہے, جبکہ میں قائدین میں نہیں تھا, میں قائدین کی نوکری کر رہا تھا, یہی ہے کہ ان کی خدمت میں تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ 500 کے ایک مجمع کو جو اشتعال میں آ جائے اسے قابو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. وہی لوگ جو آدھا گھنٹہ پہلے سے یہ الگ اٹھا کے گئے تھے اس امام بازا میں, جس کا نام میں نہیں لوں گا, کہ ہم آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے. آدھے گھنٹے کے بعد حکومت پاکستان کی جاسوسوں کی وجہ سے اتنا اشتعال پھیلا, کہ انہی علماء کے گریبان تک وہ پکڑا گیا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایرانی قیادت کے تدبر کا اندازہ. انہی علماء کو گریبان پکڑا گیا جنہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ اس وقت آپ کو آگے نہیں بڑھنا, اور انہی لوگوں نے جو ابھی حلق اٹھا کے اور قسم کھا کے گئے, جن میں سے کچھ میرے کچھ مجمع میں بھی ہوتے ہیں جب میں قیادت میں مسجد سے پڑھتا ہوں تو نظر آتے ہیں, صرف اس وقت اشتعال میں آ گئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ لوگ جاسوس, اتنے اشتعال میں آ گئے تھے کہ آپ قوم کو مروا رہے, اور اس موقع پر ہم سے کہتے ہیں کہ یہی کھڑے رہو. ایرانی قیادت کا تدبر کہ 1.5 لاکھ کے مجمع کو اس طرح سنبھالا ہوا, جبکہ روس کی جو شکل بن گئی اس کی وجہ سے قیادت خود بخود پچھلی صفوں میں رہ گئی. جیسے ہی روس کا رخ مڑا تو جتنے مقرر وہ سب پیچھے ہو گئے, سامعین آگے ہو گئے. اب ان کو آگے آنے میں جتنا وقت لگتا اس سے پہلے پہلے ہی یہ ہنگامہ شروع ہو گیا. خیر اب جلوس آگے چل رہا اور سعودیوں کا منصوبہ بن چکا کہ ایک طرف ان کو اشتعال دلانا, اگر اشتعال میں نہ آئے یعنی غصے میں نہ آئے تو ان کو جذبات میں لانا, اور دوسری طرف ہمیں غیر سعودی لوگوں کی مدد سے ایک ایسا ہنگامہ شروع کرانا جس کے نتیجے میں ہمیں بہانہ مل جائے اس میں دخل دینے. معاہدہ سے جلوس نکلا تقریباً 5 سے 5:30 کے درمیان. اب یہ جلوس آگے بڑھ رہا, جلوس شروع ہونے سے پہلے کل کے صبح ہی سعودی حکومت کی, سعودی پولیس کی, سعودی فوج کی اور سعودی نیشنل گارڈ کی سرگرمیاں بڑھ چکی تھی. وہ ہیلی کاپٹر مسلسل پورے جلوس کے راستے پر سروں پر موجود تھے کہ جس کے اندر ویڈیو کیمرے بھی لگے ہوئے تھے اور دوربینیں لیے ہوئے وہ لوگ بھی بیٹھے جو جلوس کے شوروکا کو پہچان رہے تھے اور ایک ایک کر کے تصویریں کھینچی جا رہی. تفصیل میں میں جاؤں تو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی بات. اس کے علاوہ سارے راستے جتنی بھی بلند بالا عمارتیں وہ سب اس وقت پولیس کے ہاتھ میں جا چکی تھی, اور ہر ایک کے اندر ویڈیو کیمرے بھی لگائے گئے تھے, باقاعدہ فوٹوگرافر بھی تھے جو انٹیلیجنس کے مقاصد کے لیے تصویریں کھینچ رہے تھے, اور ساتھ ساتھ تمام عمارتوں سے اشتعال جلانے والی حرکتیں بھی کی جا رہی ہیں. ضمن میں یہ اور بتا دوں کہ مکہ جو ہے بہت بڑا شہر ہے, 30 لاکھ آدمی اس میں آتے ہیں, عام دنوں میں تو بہت چھوٹا ہے, حج کے مقام پہ بہت بڑا ہوتا. تو وہاں خود بخود ایک فطری یا نیچرل طریقے پر لوگوں نے اپنے محلے بانٹ لیے. فطرت ہوتی ہے انسان کی جب سفر میں جاتا تو اس محلے میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں اپنے ہم قوم لوگ زیادہ. اب مکے کے 2 محلے ایسے ہیں جو پاکستانیوں کے لیے حکومت کی پابندی نہیں ہے, مگر سارے پاکستانی حاجی وہیں رہتے ہیں. ایک محلہ ایسا ہے جو انڈونیشیا والوں کے لیے, جنہیں عرب میں جاوا کہا جاتا ہے, جاوا والوں کے لیے. اسی طرح یہ پورا علاقہ جس پر آگے چل کر ایرانیوں کے مکانات شروع ہوتے, حرم سے یہاں تک کا علاقہ, یہ زیادہ تر خلیج کے ممالک والوں کے لیے. اور یہ 7-8 سال سے جب سے میں جا رہا ہوں میں نے یہی دیکھا کہ کویت ہے, دبئی ہے, ابو ظہبی ہے, مسقط ہے, عراق والے وہ اس راستے میں رہا کرتے. ایک قسم کی مدد بھی یہ ملی سعودی حکومت کو, اور دوسرا یہ کہ خوف بھی تھا کہ یہ تو سب سے خطرناک راستہ کہ اگر خلیج والے متاثر ہو گئے ایرانیوں کے دشمن تو پھر مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا اور پورا خلیج سعودی کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور دوسری طرف یہ کہ مدد بھی مل رہی کہ اپنے ہی ہم قوم و ہم زبان سنا کہ ساری عمارتیں پولیس کے, فوج کے اور انٹیلیجنس کے ہاتھ میں تھی. صدر جلوس ان چیزوں کا عادی تھا, یہ پہلا جلوس تو نہیں, اس سے پہلے مدینے میں بھی نکلا تھا اور اس سے پہلے کئی سالوں سے نکل رہا. جلوس بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہا, یہاں تک کہ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے ہو گیا. 1 میل کا فاصلہ جب طے ہوا تو جنت المالا کے قبرستان کے قریب یہ جلوس آ گئے, اور دونوں حصے جلوس سے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اب اتفاق دیکھیے, بعض اوقات انسان ایک ایسی بات کہہ دیتا کہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن وہ کس طرح پوری ہوتی, یہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں درمیان کچھ باتیں اپنی طرف سے لے آتا. ایک طریقہ رہا ہے میرا کہ جب کبھی کوئی قافلہ لے کے جاتا ہوں تو مدینہ اور مکے کی زیارتیں کرانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ یہ جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی تاریخ کیا, ان کی اہمیت کیا. زیارت کر کے چلے گئے تو فائدہ نہیں ہے کیا دی, وہ بھی ایک فائدہ, مگر زیادہ فائدہ ہوگا اگر پوری تاریخ معلوم. اس کے جلوس سے چند ہی دن پہلے, کیونکہ ہم لوگ مکے واپس آئے تھے تقریباً 1 ذی الحجہ, 6 ذی الحجہ کا یہ واقعہ, 3 یا 4 ذی الحجہ کی یہ بات تھی کہ میں اپنے قافلے کو لے کر جنت المالا کے قبرستان آیا تھا اور ان کو زیارت کرائی. جس قبرستان میں جناب ابو طالب کی قبر ہے, جناب خدیجہ طاہرہ کی قبر ہے, جناب خدیجہ کے دونوں بیٹوں قاسم اور عبداللہ کی قبر ہے. اس کے علاوہ اس کے قبرستان میں پیغمبر اسلام کے بزرگ جناب عبد مناف اور جناب عبد المطلب کی خبریں ہیں، اور اس قبرستان ایک بہت بڑی تعداد کے اور مومنین کی خبریں ہیں، جن کی وجہ سے شیعہ حضرات پر یہ الزام لگا کہ وہ حج سے کم جاتے ہیں. یہ الزام 100-150 سال سے لگا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک طریقہ، اب یہ واقعہ ضرور سنیں جو میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، مگر یہ لازم ہے یہ واقعہ سنیں، کہ اس سے پہلے طریقہ یہ رہا کہ ابتدائی اسلام سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ سب سے زیادہ تعداد مکے میں ہمیشہ حج کے موقع پر شیعہ حضرات کی ہوتی. یہ ہمیشہ سے ہمارے لیے فخر کا موقع رہا، یہاں تک کہ جب 317 ہجری اس دشمن اسلام نے جس نے مکے پہ حملہ کر کے حجر اسود کو نکالا، جب اس نے حملہ کیا تو سارا مکہ کعبے کو چھوڑ کے چلا گیا. اس وقت کی آپ تاریخ میں دیکھیں کہ ایک مرد مومن تھا جسے استعمال کا مسئلہ معلوم کہ خانہ کعبہ میں طواف بند کرنا زمانے حج میں جائز نہیں. چنانچہ وہ اپنے طواف میں لگا رہا، اکیلا ایک آدمی، تاریخ میں لکھا کہ ایک ہی تو دور ایسا گزرا کہ صرف ایک آدمی طواف کر رہا، ورنہ حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک کبھی ایسا زمانہ نہیں جب پورا خانہ کعبہ کا طواف بند کرا دیا جاتا ہے، یہ سب لوگ کرتے، صرف ایک دور گزرا. اور وہ کون سا ایک مومن تھا جس نے باغ ہوا ہے، قوم کے رہنے والے مرد مومن، جس وقت حج اسود کو نکالا جا رہا تو وہ بھی طواف، اس وقت بھی وہ طواف میں تھے. اور اس چیز نے اس ظاہر خدمتی جو حج اسود کو 20 سال کے لیے لے کے یمن چلا گیا اتنا خطرناک کر دیا کہ تلوار نکال کر اس مرد مومن کو حج اسود کے سامنے شہید کر دیا. مگر یہ معلوم تھا کہ خانہ خدا کا طواف بند کرنا صحیح نہیں، تو یہ ہمیشہ سے دستور رہا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب کبھی ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں میں حکومت آتی ہے مکے، میں ذرا موضوع جان رہا ہوں لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ، جب کبھی مکے کی حکومت ظالموں کے ہاتھ میں آتی تھی ان کو یہ پسند نہیں آتا کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں ان کو بدنام کرنے، مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ، چنانچہ ہر دوسرے تیسرے سال کوئی بہانہ بنا کر شیعوں کے قتل عام کا اعلان کر دیا جاتا، یعنی ایک عام اعلان ہوتا، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، کوئی شیعہ نظر آئے اسے قتل کرو، تمہیں خانہ خدا کی حرمت بچانے کا ثواب ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 150 سال پہلے تک ایک ایک دن میں 5-5 ہزار شیعہ حاجی فقط اس لیے مارے گئے کہ خانہ خدا میں سکون نظر آ گیا، تاکہ یہ شیعہ حضرات کعبے کو نجس کرنے آئے، کوئی پیشاب نظر آ گیا تاکہ یہ شیعہ حضرات کعبے کو نجس کرنے آئے، کوئی پہ نظر آ گئی یہ شیعہ حضرات کعبے کو نجس کرنے آئے. ایک اعلان کیا تھا نکل جاؤ گھروں سے، ان دشمنان اسلام کو واسطے جہنم کرو معاذ اللہ. تو ایک ایک دن 5-5 ہزار لاشیں اٹھائے گئے اور ان کی اکثریت جنت المالا سے پاکستان میں دفن کی گئی. جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو یہ بھی بتایا کہ اب سے 40 سال پہلے ایک ایران جو بیچارہ بیمار تھا خانہ خدا میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، عرب عورتیں باہر نکلی، مصر کی عورتیں جو ماشاء اللہ ویسے ہی بہت سلیم شلیم ہوتی، ان کے درمیان یہ آدمی دب گئے، اسے قید، فوراً اس نے اپنے احرام کے کپڑے کو لے کے اس میں قید ڈال تاکہ یہ قید کعبے کی زمین پہ نہ گرے. اگر کہ ہماری فقہ میں قید پاک، مگر حنبلی اور حنفی فقہ میں قید نجیس ہے بعض علماء سے رضی. لیکن جس وقت وہ اس قید کو اپنے احرام میں لینے کے بعد واپس نکل رہا، اس وقت اس کو پکڑ لیا گیا، دیکھا گیا کہ یہ قید کہا کہ یہ قید لے کے آیا ہے نجس کرنے کے لیے کعبے کو، یہ صرف 40 سال پہلے کا واقعہ، صفا اور مروہ کے درمیان کھڑا کر کے سارے حاجیوں کے سامنے تلوار چلا کے اس کی گردن کوڑا دیا گیا. تو یہ جب میں نے یہ واقعات بیان کی تو میرے قافلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر تو آج کا زمانہ بہت اچھا زمانہ اور یہ حکومت اس لیے بہت اچھی حکومت ہے کہ اب تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا. اچھا میرے پاس بھی اس کا ایسا جواب نہیں تھا کہ ان کو مطمئن کر سکوں. جسے لوگ باہر جاتے ہیں مغرب میں کہتے ہیں کہ کتنی اچھی حکومت ہے، لیکن خود 2 دن گزرتے ہیں اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ جو اکثر شیعوں کے ساتھ ہوتا آیا وہ بھی یہاں پہ ہوا، اگر شہید ہونے والوں میں غیر شیعہ بھی تھے مگر وہ اسی لیے مارے گئے کہ کیوں شیعہ حضرات کے ساتھ. اب جنت المالا کے دروازے کے سامنے یہ جلوس پہنچ چکا. جنت المالا کا دروازہ، جنت المالا کو سعودی حکومت نے اس طرح بنایا کیونکہ یہ وہ قبرستان تھا جنت البقیع کے بعد سب سے زیادہ اس قبرستان سے چڑ تھی وہابی حکومت، اور کوشش کی گئی تھی کہ اس کو اس کو نابود کیا جائے، مگر اتنا سخت ریئیکشن ہوا مسلمانوں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے رک گئے. مگر انہوں نے کیا یہ کہ اس قبرستان کے بالکل درمیان میں سے ایک سڑک نکال دی، وہ سڑک اونچائی سے نکالی گئی، اور وہ سڑک جو ہے جب قبرستان ختم ہوتا ہے تو عام سڑک آ جاتی ہے جو اس قبرستان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور وہ جو حکومت نے سڑک نکالی ہے وہ قبرستان کو کراس کرتے ہوئے نکالی، چنانچہ وہ ان دونوں سڑکوں کے اوپر سے گزر کے آگے جا کے اترتی ہے اور بڑی سڑک سے مل جاتی. وہ خود بخود ایک پل سا بن کے رہ گیا، اگر کہ پل نہیں ہے، اوور ہیڈ بریج ہے کہ جس کے اوپر سے ٹریفک گزرتی. جب اس وقت یہ جلوس یہاں پہ پہنچا، اس کا اگلا حصہ، اتنا حصہ تو ابھی معاہدہ ہی کے قریب، وہاں سے وہ ابھی حرکت بھی نہیں کر پایا، 1.5 لاکھ کا مجمع، جیسے ہی یہ جلوس وہاں پہ پہنچا ویسے ہی ایک مرتبہ اس پل پر جس سے بے شمار لوگ کھڑے اور اس سے پہلے بھی کھڑے رہتے تھے, کیونکہ ایرانیوں کا مقصد تبلیغ بھی ہے, وہ لوگ جو کھڑے تھے ایک مرتبہ انہوں نے اس گروپ سے حملہ کیا, اور حملہ اس طرح کیا کہ ان کے پاس پتھر اور اینٹیں تھیں, وہ پتھر اور اینٹیں پھینکی جانے لگی, پتھر اور اینٹوں کے ساتھ ساتھ گرم گرم کھولتا ہوا پانی پھینکا جا رہا تھا اور برتنوں کے اندر سے پھینکا جا رہا ہے, لیکن صاف تھا, پتا نہیں کیسے, یہ باقاعدہ انتظامات ہوں گے پہلے سے, ایک پائپ کے ذریعے سے ایک پائپ بھی وہاں لایا گیا کہ جس کے ذریعے سے کھولتا ہوا گرم گرم پانی نیچے جلوس کے چروکا پہ پھینکا جا رہا, تھوڑی دیر گزرتی ہے جس وقت جہاں آغاز ہوا تو جلوس کے چروکا گھبرا کے آگے بڑھ, کیونکہ جو پل کے نیچے والا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا, لوگ زخمی, ایک مرتبہ جلوس کے چروکا آگے بڑھے, جیسے ہی آگے بڑھے اور یہ پل سے نیچے نکل گئے, دونوں طرف عمارتیں شروع ہو گئی, پل سے نکلتے ہی الٹے ہاتھ کے اوپر پانچ منزلہ ایک پارکنگ بنی ہے جو بہت مشہور ہو گئی ہے اس واقعے کی وجہ سے, جنت المالا کے تقریباً بالکل سامنے پل کے پاس وہ پوری پانچ منزلہ عمارت, ہر منزل آکوپائڈ تھی, اس کے اندر بہت سارے سادہ لباس والے سبزی کھڑے ہوئے, اور جیسے ہی یہ حصہ گھبرا کے آگے بڑھا وہاں سے بھی ایک مرتبہ یہی کھولتا ہوا پانی پتھروں سے بھرے ہوئے پورے ڈرم پھٹنے لگے, اور عین اسی موقع پر جس وقت یہ پتھر پھینکے جا رہے تھے عین اسی موقع پر آگ کے گولے یعنی ردی کپڑے پرانے کپڑوں کو تیل میں بھگو کے پٹرول میں بھگو کے اس میں آگ لگا کر اس جلوس پر پھینکا جانے لگا, اچھا پیچھے ڈیڑھ لاکھ کا مجمع, آگے یہ چار پانچ ہزار کا جو مجمع تھا اس کے ایک حصے کے ساتھ یہ ہو رہا, پیچھے ڈیڑھ لاکھ کا مجمع, پیچھے جانے کا تو راستہ ہی نہیں ہے ناممکن, سنا کے جلوس گھبرا کے آگے بڑھو, ابھی تک جلوس وہاں نہیں پہنچا ہے کہ جس کے بارے میں طے کیا گیا تھا کہ اس کو یہاں ختم کرنا, کہ عین اس کے قریب یہ حملہ ہو گئے, جلوس گھبرا کے آگے بڑھ رہا تاکہ اس پل اور اس پارکنگ سے ہم ذرا آگے بڑھے, اپنے زخمیوں کو وہاں رکھیں, ایک دوسرے کی حالت دیکھیں, جیسے ہی جلوس آگے بڑھا اب جو عمارتیں شروع ہوئی ان سے بھی بیٹھوا جس قسم کا پتھراؤ آگ کے گولے اور یہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی پھینکا جانے لگا,